أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ملك درود بھیج محمد و آل محمد پر اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی عزاداری کو بشکل احسن اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بآواز بلند صلوات خب اگر میں کہتا کہ آہستہ صلوات بھیجیں تو آپ کی صلوات کیسی ہوتی اور میں کہہ رہا ہوں بآواز بلند صلوات بھیجیں اور بعض اوقات مجھے بھی اپنی سماعت پہ جو ہے شک ہونے لگتا ہے کہ میں نے بھی درست جملہ ادا کیا یا نہیں کیا ایدان محترم اس عشرے کی تیسری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں چار محرم ہے جس میں ہمارا موضوع شناخت عاشورہ ہے عاشورے کی شناخت اور یہ شناخت اور پہچان یا جس کو اگر عربی زبان کے اعتبار سے عرض کیا جائے معرفت اور ایک اور لفظ اردو میں بھی اب استعمال ہونے لگا ہے فارسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ فارسی اور اردو بہرحال نزدیک ہیں معرفت شناسی پہچان عاشورہ شناخت عاشورہ معرفت عاشورہ عاشورہ شناسی یا معرفت شناسی عاشورہ یقیناً اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے دو قسم کی پہچان ہوتی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور حقیقی جو ظاہری اسے سوری سواد سے سوری جیسے صورت ہوتا ہے نا انسان کی صورت کو صورت کیوں کہا جاتا ہے ظاہر ہے انسان کا اسے سوری کہا جائے شناخت سوری ہے شناخت ظاہری ہے اور یہ شناخت حقیقی ہے یا جس کو معنوی کہا جاتا ہے جس طرح کہ آپ اردو میں کہتے ہیں کہ لفظ ہے ایک معنی ہے معنی در حقیقت اونیا سے ہے یعنی جس کا اشارہ کیا جا رہا ہو جو در حقیقت باطن میں پوشیدہ ہو ایک لفظ ہے جو بظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جو حقیقت میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو معنی کہا جاتا ہے ایک شناخت سوری اور ظاہری ہے ایک شناخت معنوی اور حقیقی ہے شناخت سوری اور ظاہری یہ عاشورہ عبارت ہے کربلا سے کہ جس کا ایک رقبہ ہے ایک شخصیت سے جس کا نام حسین ہے اس حسین کا ایک شناس نامہ یا آپ کو شناختی کارڈ کی اسی معلومات ہیں کہ والد کا نام کیا والد کا نام کیا بھائی کون بہن کون کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کہاں شہادت پائی تاریخ شہادت کیا ہے کربلا میں کتنے اصحاب مارے گئے کتنے اصحاب شہید ہوئے افواج کتنی تھیں یہ سب کیا ہیں یہ ظاہری اور سوری شناخت ہے لیکن کیا کربلا صرف یہی ہے کہ ہم امام حسین کی بایوگرافی کو پڑھ لیں ہم یزید کے فوج کی تعداد کو حاصل کر لیں یا شہداء کربلا کے اسماء گرامی کو ہم ان کا علم حاصل کر لیں کیا صرف یہی شناخت عاشورہ ہے یہ شناخت سوری عاشورہ ہے یہ شناخت ظاہری عاشورہ ہے اسرار عاشورہ حقیقت عاشورہ قدر عاشورہ فلسفہ عاشورہ روح عاشورہ اس سے بہت بلند ہے عزیزانِ گرامی۔ اور اب آئیے کہ شناخت عاشورہ کیا جو حقیقی معنی پہ، اور بہت پرانا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کے سماعت کی نظر کروں تاکہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں بات ان تک پہنچ جائے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اسی ظاہری اور حقیقی شناخت کو میں جان اور پہچان سے تعبیر کرتا ہوں۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، تو یہ جاننا کس چیز سے آپ کہتے ہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں، آل ایوا کی برابر والی گلی میں بنگلہ نمبر مثلا 5 میں رہتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے ان کا مکان 2 منزلہ ہے، 4 پہیوں کی گاڑی ہے، 3 بچے ہیں، پی آئی اے میں جاب کرتے ہیں مثلا۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً آپ کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال جاننے سے تھا، ظاہری شناخت گلی پتہ بتا دیا آپ نے۔ میں نے کہا پہچانتے ہیں، اب آپ کا جواب وہ نہیں ہوگا 2 منزلہ مکان، 4 پہیوں کی گاڑی، 3 بچے، نہیں فلاں جگہ ملازم۔ آپ کہتے ہیں جی ہاں ملنسار ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش عقیدہ ہیں، مومن ہیں، عزادار ہیں۔ اس کا مطلب سوال جیسا ہوگا جواب ویسے ہی ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ جاننا ظاہر سے ہوتا ہے، پہچاننا صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بس اگر شناخت سے عاشورہ سوری اور ظاہری لحاظ سے ہو تو پھر آپ کربلا کی وہی چیزیں جو میں نے ابھی اجمالاً اور فہرستوار آپ کے سامنے عرض کیا بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شناخت سے عاشورہ حقیقی معنی میں، تو پھر کرداروں کو پہچانا جائے گا، صفات کو دیکھا جائے گا، فلسفے کو زیر بحث لایا جائے گا، روح عاشورہ کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مل کے درود بھیجے محمد آل محمد۔ پھر اس کے لیے کرداروں کے اندر اترنا ہوگا، تاریخ میں اترنا ہوگا، کرداروں کو کھنگالا جائے گا، شجروں کو کھنگالا جائے گا، حسب نسب کو دیکھا جائے گا۔ پھر وہاں پر صفات کی بات آئے گی، کردار کی بات آئے گی، کریکٹر کی بات آئے گی۔ تو شناخت عاشورہ، حقیقی شناخت عاشورہ ان چیزوں سے عبارت ہے کہ جو روح ہے کربلا کی، جو روح ہے عاشورہ کی، جس کو میں مسلسل گزشتہ مجالس میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں۔ آپ ایک اور اسٹیپ آگے کہ کربلا کا جو شناختی کارڈ ہے جس سے ہم کربلا کو پہچان سکتے ہیں، جس کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی ابتدا میں، اپنے سفر کی ابتدا میں، تحریک کی ابتدا میں بیان فرما رہے ہیں، وہ وصیت ہے جو محمد ابن حنفیہ کے نام امام حسین نے فرمائی ہے۔ ھذا اوصى، یہ وہ وصیت ہے جسے حسین ابن علی نے الی اخیہ محمد ابن حنفیہ کے نام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں جاؤ حشم کے لیے، میں سیر و تفریح کے لیے، میں بظاہر ایک غیر عقلی اور منطقی راستے سے حکومت و اقتدار تک پہنچنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو اللہ نے انہیں عہدہ دیا ہے وہ کسی غیر کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ نے بھی اختیار ان کو نہیں دیا ہے۔ امام رضا کی حدیث جو بادشاہ وقت سے میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی تھی دلیل کے لیے، امام کو بھی حق نہیں ہے کہ یہ عہدہ الہی امامت جس کو خدا نے کہا احدی لا ینالو احد الظالمین، یہ میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا، ظالم اسے حاصل نہیں کر سکتا، امام کو حق نہیں کہ یہ عہدہ امامت اور ریاست اور ہدایت جو ہے کسی کو جب نہیں دے سکتا تو امام اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ اسے چھین لیا جائے۔ کہ جو امام علی کے خطبات، خطبہ شقشقیہ، میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا اٹھائیں خطبہ شقشقیہ کی تلاوت کریں، پڑھیں اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں بھی آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مولا نے بظاہر گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے، اور پورے وہ حالات بیان کیے کہ کس طرح جب حق کے خلافت غصب کیا جا رہا تھا تو مولا کی کیا کیفیت تھی، اور مولا نے اس کو کیسے قلم بند کیا ہے۔ پڑھا جائے اسے، تو مولا اس وقت بھی راضی نہیں تھے، امام بھی راضی نہیں کہ اتنی آسانی سے شکست تسلیم کر لیں، امام بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ یہ عہدہ الہی، یاد رکھیے گا، اور یہ جو عہدہ الہی ہے یہ ظاہری حکومت کا، ظاہری ریاست و زعامت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ علی اس وقت بھی علی تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، علی اس وقت بھی علی تھا، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا، توجہ رکھیے گا، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا، کہ جب ظاہری خلافت مولا کے پاس نہیں تھی، اس لیے کہ بی بی نے فرما دیا تھا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کسی ہوتی ہے، کعبہ لوگوں کے پاس چل کے نہیں آتا، لوگ کعبے کے طواف کے لیے آیا کرتے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پاک۔ تو آئمہ بھی راضی نہیں تھے، اتنی آسانی سے یہ ہدایت کی ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا امام نے کہا کہ میں ظلم و فساد کے لیے، یا معذرت کے ساتھ بہت ہی منفی لفظ ہے، شان امامت کے جو شان میں نہیں ہے اور بلکہ منافی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو ہم اقتدار کو دیکھتے ہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنانے کی، لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی نا، بہت سے مولوی ہیں جن کی رالے ٹپک رہی تھی اسی انتخابات میں، اپنے اچھی طرح چہروں کو کھلتے ہوئے اور ان کے کرداروں کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیا، رالے ٹپک رہی تھیں ان کی۔ آئمہ کبھی بھی ایسے غیر عقلی منطقی غیر شرعی طریقوں راستوں اور وسیلوں سے حکومت حاصل کرنا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے کہ جو عقلی و منطقی طریقہ ہوتا کہ لوگ آمادہ ہوں، توجہ رکھیے گا، لوگ آمادہ ہوں، وہ امیر المومنین کے لیے حکومت حاصل کرنا بزور شمشیر کوئی مسئلہ تھا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ مولا نے فرمایا شجر اسلام کی آبیاری کا مسئلہ تھا، وحدت اسلامی کا مسئلہ تھا، اتحاد امت کا مسئلہ تھا، لہذا میں نے کڑوے گھوٹ بھی ہے، مولا علی نے کہا، علی بھی کڑوے گھوٹ بھی رہے، کیوں؟ تاکہ وحدت امت قائم رہے، اتحاد امت قائم رہے، لہذا تلوار کے زور پر نہیں۔ اور پھر جب لوگوں کا ہجوم ہوا علی کے گھر پر، کہ مولا کہتے ہیں حسن و حسین قریب تھے کہ کچھ لے جائیں، اتنا ہجوم، اتنا ازدحام، پھر کہا کہ جاؤ اس اونٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کی مہار اس پر ڈال دیتا ہوں، جس کو چاہے اپنا لو۔ لیکن چونکہ خدا نے، پھر وہاں پہ مولا کا خطبہ موجود ہے کہ خدا نے علماء سے عہد لیا ہے، علماء سے کیا مراد ہے؟ عالم، یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا۔ تو آئمہ کے لیے بزور شمشیر، یعنی خصوص مولا کائنات کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیا؟ ایک عقلی شرعی منطقی طریقے سے حکومت تک پہنچنا تھا، لوگ آمادہ ہوں، لوگ تیار ہوں، اور یہی وجہ جب تک لوگ تیار تھے آمادہ تھے اس کو بہتر طریقے سے امام نے ادا کیا، جب ذمہ داری لے لی تو پھر اس کو بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ مثلا یہی حسن نصر اللہ جب ان کا نام آیا تو راضی نہیں تھے کہ میں حزب اللہ کی کمانڈ مثلا کمانڈ سنبھالوں، لیکن جب آ گئے تو پھر دشمن کو ذلیل و خوار اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ آیت اللہ خام نہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تیار نہیں تھے کہ ان کا نام آئے، بلکہ خود کہتے کہ میں نے گھر آ کر، مجھے جب خیال ہوا کہ میرا نام پیش کیا جائے گا، گھر آ کر نماز ظہر اور عصر کے درمیان میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، خداوندہ میرا نام کہیں قیادت اور رہبری کے لیے نہ آ جائے۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا لوٹ کر ان کی طرف آتی ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو امام حسین کہہ رہے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بترا، شناخت عاشورہ کیا ہے؟ مولا امام حسین سے پوچھے، مولا بتائیے آپ کیوں نکل رہے ہیں، کیوں کربلا بسانے کے لیے کیوں قیام کر رہے ہیں؟ انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں۔ اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ نکلنے سے مراد کیا ہے؟ امام بغیر وجہ کے نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی آیت کے تحت ہر امام عصمت کا حامل ہے، توجہ رکھیے گا، ہر امام عصمت کا حامل ہے۔ یہ جو فرمایا کہ انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں لا گئے ہیں، اس لیے ہم علی کو امام مانتے ہیں کہ رسول کے بعد معصوم کو ہی امام ہونا چاہیے، اور پھر قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا تا قیامت کے لیے، جب رسول معصوم ہے تو نفس رسول خود بخود معصوم ہو جائے گا، خود بخود معصوم ہو، لہذا علی کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ وہ عصمت کبریٰ کے در حقیقت درجے میں فائدہ، بلکہ درود بھیجے عظمت مولا کائنات کا۔ اس لیے کہ کیوں نہیں دوسروں کو لے کے گئے رسول اللہ؟ اس لیے کہ زندگی کے نشب و فراز میں کسی کا ساتھ ہونا کچھ اور ہوتا ہے، عصمت کے نشب و فراز میں انہی کو ساتھ لیا جاتا ہے جن کی عصمت کی گواہی اللہ دے رہا ہو۔ تو نچا امیر المومنین کے لیے مشکل نہیں تھا، امام حسین کہہ رہے ہیں میں نہیں نکلا، میں جو نکلا ہوں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، حکم الہی، جگہ جگہ تابع ہے امام۔ اصل یہ تصور کرنا کہ امام حکم الہی کا تابع نہ رہا، اصل یہ تصور کرنا گناہ ہے امام کے لیے، توجہ رکھے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، توجہ رکھے گا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ يَفْعَلُونَ الْفِعْلَ خَيْرَاتِ، نہیں ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ وہ خیرات کریں گے یا کرتے رہیں گے، نہیں، ہم نے انہیں فعل خیر کا حکم عطا کر دیا ہے، یعنی ان سے جو کچھ صادر ہوگا وہ خیر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ نہیں کہا کہ تم عمل کرو گے، ہم تمہیں وہی کر رہے ہیں کہ تم اچھے عمل انجام دو، افعل الخیرات، حکم دے رہا خدا، نہیں، فعل الخیرات، یعنی یہاں پر مصدر کی صورت میں استعمال کیا گیا، یعنی ہم نے حکم دیا ہے کہ اچھے کام ان سے ہی صادر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی امام کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتا کہ جو شریعت کے اصولوں کے، یا اللہ نے جو عزت، جو قداست اور نورانیت امام کو دی اس کے منافی ہو۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلو موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ذیلی موضوع اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل آپ کی سماعتوں کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک بہت بڑا بہتان اور جھوٹ امام حسین سے باندھا گیا ہے، استغفر اللہ، میں ممبر حسین پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کلپ، وہ آواز، وہ صدا، وہ شخصیت آپ کے سامنے ہیں، بہتان باندھا گیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، جھوٹ باندھا گیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، امام حسین کی شخصیت کو زخم پہنچائی گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو ممبر پہ بیٹھ کر پامال کیا جا رہا ہے ایک عرصہ دراز سے، کہ امام حسین علیہ السلام وقت آخر شمر سے کہتے ہیں، عمر اپنے ساتھ سے جا کے کہے کہ میں بیعت کے لیے تیار ہو گیا ہوں، کہا شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ ایک پانی کا پیالہ لا دو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اس سے بڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی اور تہمت ہو سکتی ہے؟ کہ امام ایک، اور پھر اس کی خود ساختہ کہانی بنائی گئی کہ جناب امام نے کہا کہ میں نے، تم نے میرا پانی بند نہیں کیا، میں نے تمہارا پانی بند کیا ہے، خود ساختہ کہانی بنا کر امام پر بہتان اور جھوٹ باندھا جائے، یقیناً ایسے افراد پر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، روز قیامت جناب زہرہ پوچھیں گی کس طرح میرے بیٹے کے ممبر کو پامال کیا جاتا رہا، کس طرح میرے بیٹے کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہا۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا؟ یہ تصور مت کیجئے گا، ارے کہہ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی لوگ، یہی حالت رکھنے والے، یہی کیفیت رکھنے والے لوگ وہی تھے جو کہہ رہے تھے، جن کے لیے امام نے کہا لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ان پر، قاتلوں پر، ظالموں کو، ان پہ بھی جو خاموش تماشائی بنے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سکوت خاموش تماشائیوں کے صف میں ہمیں لا کے کھڑا کر دے۔ واقعاً اس پہ علماء کو چاہیے، یہ ضابطہ اخلاق جو بنا، جو پچھلے سال کھیل تماشا ہوا کراچی میں، ضابطہ اخلاق بنا ہے، علماء و ذاکرین نے مل کر تقدس حرم، تقدس اہل بیت، تقدس مجلس و ممبر کو باقی رکھنے کے لیے ضابطہ اخلاق بنایا ہے، کہاں ہیں وہ علماء و ذاکرین؟ جواب دینا چاہیے ان کو۔ یقیناً اس پہ جناب زہرہ خوش نہیں ہیں، خصوصاً اس بیان پر اور آپ کے اور میرے سکوت پر، اس سے بڑھ کر کوئی تہمت نہیں ہو سکتی کہ امام یہ کہیں کہ اصل تصور کر سکتے، جناب عباس تصور کیجیے، جناب عباس سے بھی اصل اہمیت گھٹا دی، امام وقت کی، امام معصوم کی اہمیت جناب عباس سے بھی گھٹا دی، یعنی یوں کہوں کہ شہزادی زینب کے شہزادوں سے بھی امام کی حیثیت کو گھٹا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ وہاں ماں وصیت کر کے، بیٹا خبردار فرات کی طرف رخ نہ کرنا، اگر کوئی بھائی قریب ہوتا تو دوسرا بھائی کہتا تھا کہ نہ جاؤ فرات کی طرف، ماں سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عباس پانی لیتے ہیں چلو میں،
فذکر اشل حسین فرم الماء،
حضرت عباس پانی اٹھاتے ہیں، حسین کی پیاس آزادی پھینک دیتے ہیں، وہاں مولا عباس سے بھی زیادہ آپ نے جو ہے حیثیت گھٹا دی، امام وقت کی، امام معصوم کی، حیف ہے ایسی آوازوں پر، ایسے حلقوم پر، ایسی زبانوں پر حیف ہے، اور ایسے خاموش تماشائیوں پر جہاں جتنا موقع ملے آواز اٹھائیں، اس لیے کہ امام پر تہمت باندھی گئی ہے، امام پر بہتان باندھا گیا ہے، امام کی حیثیت سے امامت کو کم کیا گیا ہے، لہذا یہ فرض بنتا ہے ہمارا علماء، ذاکرین، خطباء سب جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہمارے ہی افراد ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں، بظاہر شیعہ ہیں، بظاہر جو ہے وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اور یہ وہی افراد ہیں۔ عزیزانِ گرامی، یعنی واقعاً انسان جو ہے خون کے آنسو روتا ہے یہ سب دیکھ کر، لہذا یہ فرض بنتا ہے اخلاقی شرعی امام پہ جھوٹ باندھا جائے، صرف رونے کے لیے، صرف واہ واہ کرانے کے لیے، صرف چار شاباشیاں لینے کے لیے، چار حمایتوں کے لیے، چار سبحان اللہ کے لیے، تم نے بازیچہ بنا رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کو، تمہیں کربلا کو سڑی بنا رکھا ہے اپنے متاع دنیا قلیل تک حصول کو، حیف ہے ایسے لوگوں پر، حیف ہے ایسے لوگوں پر، واقعاً جائے افسوس ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آواز بلند کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ فقہی احکام میں سے ایک فقہی حکم یہ ہے کہ اگر آپ امام پر، معصوم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھیں گے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ احتجاج ہونا چاہیے، پابندی لگنی چاہیے ایسے افراد پر۔ تو میں عرض کرتا ہوں شناخت ہے عاشورہ، جو عاشورے کی شناخت کو چند واہ واہ، چاند سبحان اللہ اور چار لفافوں اور چند ہزار روپیوں میں تولتا ہے، عزیزانِ گرامی، اس میں اور شمر میں کوئی فرق نہیں ہے، ان تاجران خون حسین میں اور شمر میں کوئی فرق نہیں ہے، عمر ابن سعد میں اور ان ذاکروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ممبر کے پاس اتر کر لفافے سے رقم گنے، اس میں عمر و سعد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کربلا کے بعد سوچ رہا تھا کتنی دولت، کتنا پیسہ، کتنی ریاست، کتنی رقبے، کتنی واہ واہ، کتنی شاباشیں ملیں گی، ان ذاکر تاجران خون حسین میں اور عمر ابن سعد میں کوئی فرق نہیں۔ جو بھی معاوضہ لیتا ہے، طلب کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی میرے نانا مرحوم آقائے باروی کہتے تھے یہ تاجران خون حسین ہیں، یعنی واقعاً اگر کسی کی چشم بصیرت واہ ہو تو وہ یہ دیکھیں گے ان کے ہاتھ جو ہیں خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایسی آوازوں کی، ہمت پست کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جو ممبر کی قداست کو، مجلس کی نورانیت کو اور روح کربلا کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو آج بھی امام حسین علیہ السلام کی روح کو قتل کر رہے ہیں، جسم کو تو شمر نے قتل کیا تھا، حسین کی روح کو ہر وہ انسان قتل کر رہا ہے جو شناخت عاشورہ نہیں رکھتا۔ حسین کہتا ہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما نزل مستم انا جہو حسین کے لیے، نہ تمہاری طریقے سے حکومت کو اقتدار، حکومت اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے نکلا، انما انما یعنی صرف اور صرف میرے خروج، میرے قیام، میری تحریک کا مقصد یہ انما خرج دو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی کوشش کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہاں پر امام نے ماضی کا صیغہ انما خرج دو، میں نکلا ہوں، یعنی امام کہہ رہا ہے یہ جو میں نے قدم اول اٹھایا ہے نا، یہ جو میں تمہیں وصیت لکھ کے دے رہا ہوں، یہ اصلاح امت کے لیے، یہ تصور مت کرنا کہ حسین شہید ہوں گے پھر اصلاح امت کا کام آئے گا، بقیہ امام آئیں گے، امام زمان آئیں گے، نہیں، امام زمان آئیں گے وہ اپنے حصے کا کام کریں گے، ہر امام اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، امام حسین اپنی ذمہ داری ادا کر، الہی ذمہ داری، خدائی ذمہ داری، قرآنی ذمہ داری جو اللہ نے ان پر عائد کی ہے اسے ادا کرنے کے، وعدے طفلی کو پورا کرنے کے لیے کربلا میں آئے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، طلب، یہ جو طلب ہے نا، تو لام بے طلب، یعنی کوشش، کوشش فی طلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کوشش کروں گا میں، کامیاب ہو جاؤں یا ناکام، کامیاب ہو جاؤں یا مجھے قتل کر دیا جائے، ممکن ہے میں یزید کو ختم ہو جائے، اہل کوفہ بیعت کر لیں اور اقتدار ہمارے پاس آ جائے، کوشش کروں گا میں، کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہم انجام وظیفہ پر معمور کیے گئے ہیں، نتیجے پہ نہیں۔ یاد رکھیے گا دو قسم کے نتیجے جس کو شہید آیت اللہ مطہری نے بیان کیا ہے، ایک وہ کہ جس کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک وہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ واجبات جن کا نتیجہ ہمیں عکس کرنے کے لیے حکم دیا، نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، یہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں، نماز پڑھو تاکہ بری باتوں سے بچو، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، پوری آیت کیا ہے، تم پر روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم متقی بنو، پر تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے اختیار میں، لیکن کچھ واجبات ایسے ہیں جن کا نتیجہ حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اچھا امر بالمعروف نہیں ہے نہی عن المنکر، آپ نیکی کا حکم دے کسی برادر مومن کو، آپ کہیں جناب یہ آپ کام نہ کریں، یہ گناہ ہے، حرام ہے، امام نے، خدا نے، رسول نے، قرآن نے منع کیا، آپ کا کام بتا دینا، کہہ دینا ہے، وہ کرے نہ کرے، آپ برائی سے روک دیں، حکم دے دیں، آپ کا کام، آپ ذمہ دار نہیں کہ کھڑے ہو کے طالبان کی طرح عمل کروائیں، نہیں، قیام امت کے لیے، امام حسین فی طلب الاصلاح فی امت جدی، لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، طلب کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، امام حسین ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں، ہو سکتا ہے بظاہر ظاہری اقتدار ہاتھ میں آ جائے، جیسے کہ اطلاع تھی کہ حضرت مسلم کو جو بھیجا گیا ہے وہ 18,000 خطوط کا آنا اور اس کے بعد مولا کا بھیجنا تاکہ دقیق ترین صورتحال جو ہے اس سے آگاہ ہوا جائے، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا، امام حسین تو در حقیقت اسی کے لیے نکلے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ امام حسین جو ہے وہ سر بہوا معذرت کے ساتھ جو ہے وہ چلے جا رہے ہو، کچھ پتہ ہی نہیں ہو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، نہیں، مشخص تھا، معلوم تھا، لقاء الہی، ملاقات خدا، شہادت خدا، شہادت در راہ خدا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، معلوم تھی امام حسین علیہ السلام کو، اور اس صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے جہاں سے خطوط کوفہ آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو بھیجا ہے، تو شناخت عاشورہ یہ کہ طلب کی جائے، اور اس طلب کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ ایک اور جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے اور شبہ اٹھایا جا رہا ہے کہ امام حسین کا مقصد نماز نہیں تھی، امام حسین کا مقصد ولایت کا دفاع تھا، ولایت کا تحفظ تھا، یقیناً ولایت نماز سے افضل، ولایت روزے سے افضل، ولایت حج و زکوٰۃ سے افضل، امام حسین نے ولایت کا دفاع کیا ہے، یقیناً دفاع کیا ہے، حتماً دفاع کیا ہے، 100% دفاع کیا ہے، اس لیے کہ ولایت ہی ہے جو دین کو دین بناتی ہے، جو پانچویں امام کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمسین، اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے، الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ، اور پھر امام فرماتا ہے جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے، توجہ رکھیے گا، ولایت کے بارے میں ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے، یہ ولایت نماز کو نماز بناتی ہے، روزے کو روزہ بناتی ہے، حج کو حج بناتی ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بناتی ہے. اگر ولایت کو نکال دیجئے اسلام بچے گا نہیں، اسلام کھوکھلا ہو جائے گا. اسلام کی روح ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، علی اور اولاد علی کی ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر یہ ولایت نکال دی جائے اسلام سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال دین، اتمام نعمت، خدا دین سے راضی. یہ کب ہوا؟ جب وہی آ گئی جب ہوا، مباہلہ ہو گیا جب ہوا، بستر پہ علی سو گئے جب ہوا، علی کی تلوار جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہوئی جب ہوا، ہجرت کی جب ہوا، کب ہوا؟ جب میدان غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین علی کی ولایت کے سامنے، اتمام نعمت علی کی ولایت کے سامنے ہوا ہے. اگر ولایت نکال دی جائے یقیناً ولایت کا دفاع ہے. لیکن یہ ولایت کیا ہے؟ نعرہ ہے، نعرہ ولایت علی ولی اللہ ہے، عقیقی انگوٹی ہے، کالا لباس پہن لینا ہے، یہ سب بہت ہی ذیلی مقدمات ہیں اس ولایت کے. عزیزہ نگرانی، ولایت نعرہ نہیں ہے، یقیناً ولایت کے دفاع ہے. لیکن ولایت کیا ہے؟ ولایت نماز میں نظر آتی ہے، ولایت روزے میں نظر آئے گا، ولایت عزاداری میں نظر آئے گی، ولایت امام زمانہ کے انتظار میں نظر آئے گی، ولایت امام حسین کی گریے میں نظر آئے گی، ولایت اپنے حقوق کی اور اپنے حقوق الناس کی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں نظر آئے گی. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر بہت سارے سر پھیرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ ہر چیز میں ولایت گھسیڑنے لگتے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت ہی عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے عامیانہ لفظ. ہر چیز میں ولایت گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز میں، تشہد میں ولایت گھسیڑنے کی. اللہ نے کب کہا ہے کہ تشہد میں زبردستی ولایت کو داخل کرو؟ اس لیے کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو نہ ولایت سمجھ میں آئی ہے نہ نماز سمجھ میں آئی ہے. اس لیے کہ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی من لقى اللہ یوم القیامت بغیر ولایت فقد حبط عملو، اے علی جو روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ وہ تیری ولایت کو تسلیم نہ کرتا ہو، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو جب سارے اعمال علی کی ولایت کے سائے میں قبول ہو رہے ہیں، تو پھر جداگانہ انداز سے تشہد نماز میں ولایت گھسڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ تمہیں ولایت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ تمہیں دین سمجھ میں آ رہا ہے، الٹا تم رسول اللہ کو پڑھانا چاہتے ہو. رسول اللہ، آپ نے جو اسلام پیش کیا تھا وہ 1400 سال پرانا تھا، اب جو ہے نئی نماز آ گئی ہے، نیا ورژن آ گیا ہے، نیا ماڈل آ گیا نماز کا، علی ولی اللہ والا. امام صادق کے استاد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نماز میں ولایت کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ شناخت عاشورہ سے در حقیقت بہت دور، یہ روح عاشورہ سے بہت دور ہیں. توجہ رکھے گا عزیزہ نگرم، انشاءاللہ جو مطالب ہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا، کیونکہ ایک ضمنی مسئلہ تھا اس کی جانب میں سمجھتا تھا کہ مجھے بولنا چاہیے، باقی میں نے اپنا حق ادا کر دی، آپ جانیں، اور یہ امانت جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دی. اس لیے کہ حدیث میں المجالس بالامانہ، مجلس سے امانت ہوتی ہے. یہ امانت جو میں نے اپنے علم کی روشنی میں محسوس کی کہ مجھے آپ تک پہنچانی چاہیے، میں نے پہنچا دی. یہ آپ کا کام ہے، جہاں جائیں اس چیز کو ڈسکس کریں، بیان کریں لوگوں کے سامنے، جس مجلس میں جائیں بیان کریں، حوصلہ شکنی کریں، صحیح عقائد لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ خاموش رہے، آپ نے اسٹاپ کر دیا، روز قیامت آپ سے سوال ہو. حقیقت یہ کوئی جذباتی جملے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ کوئی گرمانے کے لیے جملے نہیں کہہ رہا ہوں، مجلس گرم ہو جائے گی. یہ امانت ہے جو میں نے آپ کو دے دی، یہ جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں یہ امانت ہے، آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. زکاۃ العلم نشر ہو، مولا فرماتے ہیں علم کی زکاۃ نشر کرنا ہے. علم اگر رک جائے گا جوہڑ بن جائے گا، بدبو آ جائے گی، تعفن آ جائے گا. علم کو جاری رہنا چاہیے، آگے بڑھاؤ. میں نے کسی اور سے لیا، آگے بڑھ دیا، آپ اس کو آگے بڑھائیں. مل کے ضرور بھیجیں محمد عالم. واپس عزیز کرم آپ کو زحمت کو تمام کیا، آج تین ماہ، آج چار محرم ہے، کربلا والے کربلا میں آ گئے، اصلاح امت کے لیے اس گھر کا ہر فرد اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، جس کو کہتے ہیں دامِ دلہ میں سخنے، ہر طرح سے جس کو جہاں جتنا جب موقع ملا وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ حسین کی کربلا میں شریک ہو جائے، اطاعت امام کا سفر طے کرے، اور یہی وجہ ہے کہ زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر کربلا آئی ہیں، عبداللہ نہیں آ سکے، جناب زینب لے کے آئی، ضمن عقد شرط تھی کہ جہاں حسین جائیں گے وہاں زینب جائیں گی، اس لیے کہ یہ تقدیر الہی میں طے کر لیا گیا تھا کہ حسین کی کربلا کی تکمیل ایک صنف نازک کے ہاتھوں سے ہونی ہے، توجہ رکھیے گا، ہم جو خواتین کے کردار کی نفی کرتے ہیں، ان کے حوصلوں کو پس کرتے ہیں، خدا کربلا جو تحفظ اسلام کی ضامن ہے اس کی تکمیل صنف نازک کے ہاتھوں سے کرا رہا ہے، یہ ہے خواتین کا کردار، کہ اگر ہم مثبت کردار، درست کردار، عقلی شرعی منطقی کردار خواتین کو دیں تو ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے وہ یہ نہیں ہوگی جو ابھی ہے، جناب زینب کبریٰ کے ہاتھوں کربلا کے ترجمان کربلا ہے، پاسبان کربلا ہے، محافظ امامت ہے زینب کبریٰ، روز عاشور دونوں شہزادے بار بار آتے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت دیجئے کربلا کے میدان میں جانے کی، امام حسین کسی نہ کسی طریقے سے منع کیسے حسین گوارا کرے، یہی حسین ہے جو سب سے پہلے بنی ہاشم میں اپنے بیٹے کو بالتقدم کر دی، بیٹا قدم بڑھاؤ لیکن بہن کے بیٹوں کو ربدا، جناب زینب نے جب شہزاد کو دیکھا کہا ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک نصرت امام کا حق ادا نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے شہزادوں نے کہا ماں جب بھی جاتے ہیں حسین اجازت نہیں دیتے، ایک دفعہ سر پہ چادر ڈالی اور ایک دفعہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا بھیا حسین کیا روز قیامت ماں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں آپ، کہ زینب سے اگر پوچھ لیا ماں فاطمہ زینب تو نے کیا کیا حسین کے لیے اسلام کے لیے، میں کیا جواب دوں گی، کوئی جواب نہ تھا، سر کو جھکا دیا، عباس سے کہا جاؤ عباس تیار کرو، جناب عباس کی مسائب میں سے ایک مسائب جو بہت دردناک ہے، درد آور ہے، جس کو نہیں بیان کیا جاتا، وہ شہدا کی تیاری ہے، مجاہدوں کو میدان سفر بھیجنا، ایک جری کے لیے، ایک بہادر کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے بھیجنا، اچھا آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص موجود ہو توانا اور اس کو حکم نہ ہو کہ وہ کوئی کام کرے، وہ کہے کہ چھوٹے بچوں سے کہیے کام کرو، اس کی غیرت کے لیے گوارا نہیں ہے، عباس صرف بازو کٹنے سے شہید نہیں ہوئے، عباس کئی مرتبہ شہید ہوئے کربلا میں، جیسے ابھی آپ شعر سن رہے تھے نا، صرف جسم سے سر اتارا تھا شمر نے، ورنہ تو امام حسین علی اکبر کے جنازے پر ہی مر گئے تھے، اللہ اکبر، بس عزادارو ماں نے کہا بیٹا جا رہے ہو، دیکھو ماں کے دودھ کا خیال رکھنا، بس یہی وجہ ہے، دونوں شہزادوں نے جنگ کی اور جب تھک کے چور ہو گئے اور اب تلوار چلانے کی زحمت طاقت نہ رہی تو ایک دفعہ چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، اون و محمد گھر گئے اور ایک دفعہ آواز دی مامو جان ہمارا سلام قبول کریں، عزیزان گرامی بس ایک دفعہ حسین ایک دفعہ دونوں شہزادوں کے جنازوں کو لے کر آئے، عزیزان گرامی جب بھی بنی ہاشم میں کسی کا جنازہ آتا تھا نا، دلداری اور غم خاری کے لیے جناب زینب سب سے زیادہ آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی بی بی کہ حسین آ رہے ہیں جنازہ لے کر کسی بنی ہاشم کے جوان کا. لیکن جب شہزادے کا شہزادوں کا جنازہ آیا نا، بی بی دروازے پہ نہیں آئی، حجرے میں بیٹھی رہی، خیمے میں بیٹھی رہی. علماء نے بیان کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی نگاہیں زینب کی نگاہ حسین کی نگاہیں زینب کی نگاہوں سے آمنا سامنا ہو جائے اور حسین کی نگاہوں میں شرمندگی ہو. زینب نہیں چاہتی حسین شرمندہ ہو. بس ایک دفعہ جب خیمے میں لاش لا کر رکھ دی، امام باہر چلے گئے، دونوں شہزادوں کے درمیان بیٹھ گئی، شاباش میرے آن، شاباش میرے محمد، تم نے ماں کو سرخرو کر دیا. بس یہاں سے دو مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. جب در زندہ کھلا اور تبرکات آ رہے تھے، ایک روایت یہ کہتی ہے جب شہدا کے سر چلے اور ان دو شہزادوں کے سر آئے تو کوئی ان کو لینے والا نہیں تھا، تو کسی نے کہ کیا ان کی ماں مر گئی ہے. فضا نے کہا خبردار ایسا نہ کرو، یہ بنت علی کے شہزادے ہیں. حسین اپنے گھر جو حسین پر دے دیا، جو حسین پہ وار کر دیا، جو حسین بسند کا دے دیے، میں نہیں گریا کروں گی. لیکن ماں کا دل تو ہے نا زینب کے سینے میں، ممتا تو ہے. جب وطن پہنچی تھی اللہ کو کہا تھا ماں کی کل تربت میں آ کے، اماں جب بازار جب باہر سے آتے ہیں، جب پردیس سے آتے ہیں تو سغاز لے کے آتے ہیں، اماں حسین کا خوب بھرا کرتا. اور جب اپنے گھر پہنچی بی بی، اس حجرے میں جان محمد تھے، دو مسلے پیچھے تھے، ایک آن کا ایک محمد کا، کبھی چومتی تھی، کبھی سونگتی تھی، کبھی سیرو سینے سے لگاتی تھی. اے بچوں مجھے معاف کر دینا، ماں نے گریا لگیا اس لیے کہ نہیں چاہتی تھی کہ ہو جائے.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع عالم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون.